اس آیت سے ضمن ایک بات اور عرض کروں, اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انعامات تو حضرت داؤد علیہ السلام پر ہوئے تھے, کہ ان کے لیے جنات کو مسخر کر دیا گیا, وأسلنا له عین القطر, تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہایا گیا, اور وہ جنات ان کے لیے کام کرتے تھے, برتن بناتے تھے, یعملون له ما یشاء من محاریب, عمارتیں بناتے تھے, وتماثیل, مورتیاں بناتے تھے, وجفان کل جواب, اور دیگچیاں بناتے تھے, پتیلیاں وغیرہ, اور دیگیں بناتے تھے, وہ قدور راسیات, برتن ہیں, دیگچیاں وغیرہ, یہ کام ان کے کیا کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے. تو یہ تو ان کے بارے میں ہے. آگے فرمایا اعملوا علی داؤد شکر, اے داؤد علیہ السلام کی اولاد تم شکر کی ادائیگی کے لیے عمل کرو. بات یہ ہے کہ گھر کا بڑا کماتا ہے اور چھوٹے بچے سب چھوٹے جو ہوتے ہیں اور اس کے بیوی یا اس کے بچے وہ بیٹھ کر کھاتے ہیں, کمائی تو بڑے کی ہوتی ہے. ایسے ہی بعض اللہ کے انعامات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں پر ہوتے ہیں, ان کی اولاد کو اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے. اور بعض فوائد ایسے ہوتے ہیں جن کا صرف خاندان کو ہی فائدہ پہنچتا ہے, عام مسلمانوں کو نہیں پہنچتا. بعض فوائد ایسے بھی ہوتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ خاص ہوتے ہیں, اہل خانہ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. اسی لیے اہل بیت کے فضائل اسی لیے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس لیے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام پر تو یہ انعامات ہیں, مگر ان انعامات کا فائدہ تم بھی تو اٹھاتے ہو, لہذا شکر ادا کرو. اور اعملوا آل داؤد شکرا میں لفظ اعملوا لے کر بیان یہاں لا کر یہ بیان فرمانا مقصود ہے کہ محض شکر کی ادائیگی کے لیے محض زبان کو ہلا لینا کافی نہیں ہے. زبان کو ہلا کر اللہ کا شکر ادا کر لینا یہ بھی عبادت ہے, لیکن یہ مکمل درجہ نہیں ہے شکر کا. اسی لیے صحابہ سے فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, پچھلی دفعہ بھی شاید میں نے یہ جو شکر پر ہی بات چل رہی ہے تو میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ صحابہ سے عرض کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی بدر کے موقع پر جبکہ تم بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, بس تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. معلوم ہوا کہ صرف الحمدللہ کہہ لینا کافی نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی عظمت کا انکار نہیں, کوئی الحمدللہ کہنا یہ بھی ضروری ہے اللہ کی نعمتوں پر. اس کی تو رٹ لگوائی گئی ہے, جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا, پانی پیو تو الحمدللہ, شکر ادا کرو, اور کھانا کھاؤ تو الحمدللہ, کسی نعمت کو دیکھو تو الحمدللہ, اس کی تو ہمیں رٹ لگوائی گئی ہے. تو یہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع پہ فرماتے تھے نافع ہے کافی نہیں ہے, فائدے مند ضرور ہے لیکن کافی مت سمجھنا اس کو کہ بس اسی پہ کفایت کر لی, اسی کو سمجھ لیا کہ یہی کافی ہے, ایسا نہیں ہے. نافع ہے یعنی نفع بخش ہے, فائدے مند ہے, کافی نہیں. اسی طریقے سے زبانی شکر نافع ہے لیکن کافی نہیں ہے. کافی ہونے کے لیے تو عمل بھی ساتھ ملانا پڑے گا. اس لیے فرمایا اعملوا علی داؤد شکرا, اے داؤد علیہ السلام کی اولاد جب تم پر یہ نعمتیں حضرت داؤد علیہ السلام پر ہیں اور تم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہو تو تم بھی شکر ادا کرو. اور شکر کی ادائیگی کے لیے عمل کرو، عمل، اور عمل کیا ہے؟ تقوی. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، جو صحابہ سے فرمایا گیا، تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اور تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، کف النفس عن الہوا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑی عجیب و غریب تفسیر ہے، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ شکر کی حقیقت یہ ہے، الاعتراف بنعمت المنعم مع عظمته، نعمت دینے والے کی نعمت کا اعتراف کرنا اس کی عظمت کے ساتھ. وتوقیت النفس علی هذه الطریقہ، اور نفس کو اس طریقے پر لانے، اس طریقے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنے پر مجبور کرنا، یہ ہے شکر کی حقیقت، یا شکر کی اس کو تعریف کہہ لیجئے. اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. عبادات تو بہت سی ہیں، لیکن عبادات دو طریقے کی ہیں، ایک وہ ہے جن کا وقت مقرر ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، رمضان شریف کا زمانہ اس کا وقت ہے، نماز کا وقت آنے پر نماز فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے، جب اس کا وقت آ جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ورنہ نہیں ہے. تو یہ اس طریقے سے حج ہے، حج کا وقت مقرر ہے. لیکن یہ عبادات ہیں، صبر ہے، شکر ہے، قناعت ہے، جب ان کی حالت پیش آ جائے، جب جو جیسی جو حالت پیش آ جائے، صبر کی حالت ہو تو صبر کیا جائے، شکر کی حالت ہو تو شکر کیا جائے، قناعت کی حالت ہو قناعت اختیار کی جائے، ان کا کوئی وقت مقرر نہیں، جیسی حالت پیش آ جائے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث شریف کو امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا اور مشکات میں بھی یہ روایت موجود ہے، شمائل میں آتا ہے، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بات پر تعجب کا اظہار فرماتے تھے تو اپنے ہاتھ کو یوں کر کے ایسے گھماتے تھے، ہتھیلی کو ایسے گھماتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. اور آگے فرمایا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، اور اس سے پہلے یہ فرمایا، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْر، پہلے یہ جملہ ہے، عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْر، مومن مومن کا معاملہ عجیب ہے. اور پھر آگے یہ فرمایا، مومن کا تو ہر معاملہ ہی عجیب ہے. تاکید کے طور پہ دوبارہ ایک جملہ اور فرما دیا، اِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْر وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، اور یہ حالت صرف مومن کے ساتھ خاص ہے اور تھوڑی کوئی اس حالت میں شریک. یہ تین جملے پہلے فرمائے بطور تمہید کے، مومن کا معاملہ عجیب ہے اور مومن کا تو ہر معاملہ ہی عجیب ہے، اور یہ حالت اور مومن کا جو معاملہ ہے یہ صرف مومن کے ساتھ خاص ہے اور کوئی اس میں شریک نہیں. یہ تین جملے فرمائے، پھر آگے جو اصل بات ہے وہ بعد میں بیان فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اس کو کوئی طبیعت کے موافق چیز پیش آ جائے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ خیر ہی خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ، اور اگر اس کو کوئی طبیعت کے ناموافق چیز پیش آ جائے تو اس پر صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس میں اس کے لیے خیر ہے. اور یہ عام طور پر یہی دو صورتیں پیش آتی ہیں، طبیعت کے موافق یا ناموافق. موافق چیزیں پیش آنے پر شکر کرے، اور ناموافق صورت پیش آنے پر اور واقعات پیش آنے پر صبر کرے. بس یہ صبر اور شکر دو ایسے پہیے ہیں جن سے زندگی کی گاڑی چلتی ہے مومن کی. تو یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مومن فائدے میں بھی فائدے میں ہے، نقصان میں بھی فائدے میں ہی ہے. فائدے میں تو فائدے میں ہے ہی، نقصان میں بھی فائدے میں ہے. اس لیے کہ وہ نقصان کی حالت میں، ناموافق حالات میں صبر کرتا ہے تو فائدہ ہے اس کے لیے، اور موافق حالات میں شکر کرتا ہے تو فائدہ ہے، تو اس کا نقصان ہے ہی نہیں. اس لیے تین مرتبہ عجیب یہ جملے فرمائے. مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور اس کا تو سارا معاملہ ہی عجیب ہے، اور اس معاملے میں اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، مومن کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوتا ہے. ورنہ دوسرے لوگ کہاں، جن کا ایمان مکمل نہیں ہے، یا ایمان سے ہی محروم ہے، یا ایمان مکمل نہ ہو، اعلیٰ درجے کا ایمان نہ ہو، تو وہ تو ناموافق حالات پیش آنے پر جزا و فضا کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم ہی اس کے لیے چنے گئے تھے، ہم لوگ ہی باقی تھے اس کے لیے، یہ بلا اور مصیبت ہمارے لیے تھی. ہاں، اور جب موافق حالات پیش آ جائیں تو خوشی کا اظہار، ناموافق حالات پیش آ جائیں تو جزا اور فضا کرنے لگتے ہیں. شکایت، حرف شکایت زبان پہ آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ اس حالت میں مومن شریک ہے، صرف یہ مومن کے ساتھ خاص ہے، اور مراد مومن کامل ہے. مومن کا ہر حال میں واقعی نفع ہے، اور مومن کی زندگی میں دنیا ہے ہی نہیں. اس کا تو کاروبار جو خالص دنیا ہے، کاروبار کرنا، دفتر جانا، دکان پہ جانا، کھیتی باڑی کرنا، یہ خالص دنیا کے گزر اوقات کے لیے جو مشاغل ہیں، یہ بھی اگر وہ شریعت اور سنت کے مطابق کرتا ہے تو یہ سب کا سب دین ہے، تو اس کی زندگی میں دنیا ہے کہاں؟ وہ بیت الخلاء بھی جا رہا ہے جو خالص اپنی طبیعت کا تقاضا ہے، خالص طبیعت کا تقاضا ہے، لیکن یہ بھی دین ہے کیونکہ وہ سنت کے مطابق جاتا ہے. تو اس کی زندگی میں دنیا کہیں نہیں ہے، اس کی دنیا بھی دین ہے، اس کا نقصان بھی فائدہ ہے، اور اس کا فائدہ بھی فائدہ ہے. تو آپ دیکھیں، جس کو ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا، مومن کی واقعی پانچوں انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں. وہ ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ حاصل کرتا ہے، ہر حال میں فائدے میں ہے. ایسی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان والے بن جاؤ، پکے ایمان والے بن جاؤ، تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا پڑی ہے کہ تمہیں اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. ایسی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں ضرور بے ضرور میں نعمتوں کو بڑھاؤں گا، ضرور بے ضرور نعمتوں کو بڑھاؤں گا. ایک بزرگ کا واقعہ حکیم الامت نے بیان فرمایا کہ ایک بزرگ کا وہ کسی ایسا حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا، سر سے لے کر پیر تک زخم ہی زخم تھے، وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، الحمدللہ الحمدللہ. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی حالت ایسی ہے، آپ شکر ادا کر رہے ہیں تو کس بات پہ کر رہے ہیں؟ فرمایا ایسا حادثہ پیش آیا جس میں مجھے زخم آئے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ایسا حادثہ تو پیش نہیں آیا کہ میرا ایمان ہی چلا گیا. میں اللہ کا شکر ہے کہ میرا ایمان نہیں چھینا انہوں نے. وہ چاہتے ایمان چھین لیتے. تو مومن کی یہ حالت ہوتی ہے, وہ کوئی نہ کوئی پہلو نکال کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, ان کے جو استاد تھے مولانا میاں اصغر حسین رحمتہ اللہ علیہ, میاں صاحب ان کو کہا جاتا تھا, بڑے اساتذہ میں اور بڑے بزرگ اساتذہ میں سے تھے, بڑے اللہ والے. تو ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے, مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور پوچھا کیسی طبیعت ہے. فرمایا ہاں ہاں بھائی الحمدللہ, پیر صحیح کام کر رہے ہیں, ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں, زبان صحیح کام کر رہی ہے, آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں, پیٹ صحیح کام کر رہا ہے, بس تھوڑا سا بخار ہوا یہ بھی صحیح ہو جائے گا, بس تھوڑا سا بخار ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. کتنی نعمتیں اللہ کی گنوا لیں گے, پیر صحیح کام کر رہے ہیں, ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں, آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں, زبان صحیح کام کر رہی ہے, کان صحیح کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا بخار ہے صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک دفعہ انہی کی صاحبزادی نے یہ شکایت کی, دانت گرنے شروع ہو گئے, عمر بڑی ہو گئی تھی, دانت گرنے شروع ہوئے. انہوں نے کہا دانت گر رہے ہیں, بڑی تکلیف ہے اس کی وجہ سے کھانے پینے میں. فرمایا بیٹی تم نے یہ تو دیکھا کہ دانت گر رہے ہیں اور تکلیف ہو رہی ہے, یہ نہ سوچا کہ تم نے اب تک کی زندگی میں ان دانتوں سے کتنا فائدہ اٹھایا, کیا کیا چیزیں تم نے کھائی, ٹھنڈی بھی, گرم بھی, سخت بھی اور نرم بھی, کیسے کیسے تم نے فوائد حاصل کیے ان دانتوں سے. ان کو سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرو, اور جو نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے, میں بہت متاثر ہوا جب میں نے یہ مضمون پڑھا. فرمایا کہ شکر کی جو نعمت ہے نا, شکر کی جو عبادت ہے وہ ایجابن بھی ہے اور سلبن بھی ہے. یہ حضرت کے الفاظ ہیں, تشریح میں ابھی کر دوں گا. حضرت نے فرمایا شکر کی جو عبادت ہے وہ ایجابن بھی ہے اور سلبن بھی ہے. ایجابن اور سلبن کی تشریح یہ ہے کہ ہاں بھئی فلاں چیز حاصل ہے الحمدللہ, فلاں نعمت حاصل ہو گئی الحمدللہ, فلاں انعام اللہ تعالیٰ کا, فلاں رحمت اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ, اللہ نے گھر دے دیا, اللہ نے صحت دے رکھی ہے, اللہ نے بیوی بچوں کو صحیح حالت میں رکھا ہوا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تینوں وقت میں کھانا میسر فرما دیتے ہیں, الحمدللہ الحمدللہ. یہ تو ایجابن ہے, فلاں چیزیں ہو رہی ہیں, حاصل ہو رہی ہیں یا حاصل ہیں, ان پر شکر ادا کرنا. اور سلبن یہ ہے, مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے دین کی بات ہو رہی ہے, کہنے والا کہہ رہا ہے, سننے والے سن رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے اس پر کہ دین کی بات سنائی جا رہی ہے, سنی جا رہی ہے, اور اس پر اللہ کا شکر ہے کہ چھت نہیں گر گئی جس کی وجہ سے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. یہ سلبن اللہ کا شکر ہے. کوئی زلزلہ نہیں آ رہا کہ زمین ہل جائے, سب بھاگیں ادھر ادھر, یہ سلبن اللہ کا شکر ہے کہ فلاں چیز نعمت حاصل ہو رہی ہے اور فلاں چیز سے اللہ نے حفاظت کر رکھی ہے, وہ نہیں ہے, وہ مصیبت نہیں ہے, یہ سلبن ہے. فلاں نعمت حاصل ہے اور فلاں مصیبت میں ہم مبتلا نہیں ہیں, ان دونوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بوستان میں, یہ بوستان اور گلستان اگرچہ ہمارے ہاں مدارس میں ابتدائی درجات میں جو فارسی کی استعداد پیدا کرنے کے لیے پڑھائی جاتی ہیں تاکہ طلبہ میں فارسی کی استعداد پیدا ہو, لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کتابیں ایسی ہیں, ان کا حق یہ ہے کہ یہ دورے میں پڑھائی جائیں, آخری سال میں پڑھائی جائیں. تو گلستان میں ایک جگہ فرماتے ہیں شیخ سعدی شیرازی رحمتہ اللہ علیہ کہ سانس کا آسانی سے جسم میں داخل ہو جانا, پھیپھڑوں میں چلے جانا اور آسانی سے باہر آ جانا, یہ دو الگ الگ نعمتیں ہیں. سانس کا اندر جانا الگ نعمت ہے، یہ اندر نہ جائے تو بھی بظاہر موت ہے، اندر جانے کے بعد واپس باہر نہ نکلے تو بھی موت ہے بظاہر۔ تو فرمایا کہ یہ دو الگ الگ نعمتیں ہیں، وبر ہر نعمت شکر واجب است، اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ تو ایک سانس پر ہی دو نعمتیں واجب ہو گئیں، دو شکر واجب ہو گئے، صرف ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں۔ فرمایا اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ اسی لیے جو میں نے عرض کیا تھا نا پچھلی دفعہ بھی، جو دعا، یہ دعا حکیم الامت نے مناجات مقبول میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے، لہذا جو مناجات مقبول کی عادت ڈال لے اس کو یہ دعا معمول بن جائے گی اس کا۔ تمام اہم اہم دعاؤں کو جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں حضرت نے سات برابر حصوں میں، تقریباً برابر حصوں میں تقسیم کر کے ہفتے کے ایام پر اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ روزانہ ایک منزل آدمی پڑھ لے تو اسی میں ایک دعا یہ ہے، اللہم لک الحمد حمدن دائما مع دوامک، اے اللہ جب تک آپ کی ذات قائم ہے میری طرف سے آپ کا شکر ادا ہوتا رہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ ہم سو بھی رہے ہوں تو اللہ کا شکر لکھا جاتا رہے گا، گویا ہم شکر ادا کر رہے ہیں اگرچہ ہم سو رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تک آپ کی ذات قائم ہے میری طرف سے آپ کا شکر ادا ہوتا رہے۔ اللہم لک الحمد حمدن دائما مع دوامک ولک الحمد حمدن خالدا مع خلودک، جب تک آپ کی ذات کو خلود یعنی ہمیشگی حاصل ہے اس وقت تک میری طرف سے آپ کے شکر کی ادائیگی ہوتی رہے۔ ولک الحمد حمدن لا یرید قائلہ الا رضاک، اور آپ کا ایسا شکر ادا ہو کہ اس شکر ادا کرنے والے کی نظر میں سوائے آپ کے رضامندی، آپ کی خوشنودی کے اور کوئی چیز نہ ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ شکر ادا ہو۔ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا يُرِيدُ قَائِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ، جب بھی میں پلک جھپکوں تو آپ کا شکر لکھا جائے۔ اب نہ جانے کتنی دفعہ ہم پلک جھپکتے ہیں، ہمیں ہم اگر اس کو شمار کریں تو اول تو شمار کرنا مشکل ہے، لیکن اگر کسی نے کر بھی لیا تو شاید ہزاروں میں یہ تعداد بنے، ایک دن میں رات میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہم یہ پلک جھپکتے ہیں۔ ایک پلک جھپکنے پر، حالانکہ ہم نے پلک جھپکی شکر تو ادا نہیں کیا لیکن شکر لکھا جائے گا اگر یہ دعا ہمارا معمول ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفَسٍ، ہاں یہ جو آخر کے الفاظ ہیں یہ ہیں، جب بھی میں سانس لوں تو آپ کا شکر لکھا جاوے، میرے آپ کے شکر کی ادائیگی ہو جائے۔ عجیب و غریب مضمون ہے، اگر ہم سوچیں بھی تو ہم سوچ نہیں سکتے ایسا مضمون۔ یہ وہ مضمون ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے پھر بھی کام لکھا جا رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ جب شمار نہیں کر سکتے تو ہم شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو اس کا شمار کیا جائے پھر آگے شکر کی ادائیگی کا معاملہ ہے، کیسے ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو شمار نہیں کر سکتے نعمتوں۔ بس جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہم، جتنا ہمیں سکھایا گیا ہے اتنا ہی ہم کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، ان میں جا بجا شکر کے الفاظ آئے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کے جو شروع کے الفاظ ہیں، سورۃ الفاتحہ جس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اس کا پہلا جملہ یہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بزرگوں نے فرمایا اس میں اشارہ ہے یہ کہ بس اس کی عادت ڈالو، عادت ڈالو، کوئی ایسی مصیبت آ جائے تب بھی یہ سوچو کہ مصیبت تو آئی ہے تھوڑی سی لیکن نعمتیں کتنی اب بھی ہمیں حاصل ہیں، ان کو سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں نے عرض کیا نا کہ ایجابن اور سلبن دو طریقے سے، تو یہ چیزیں حاصل ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے ساتھ، یہ مصیبتیں ہمیں ہمارے ہم ان مصیبتوں میں ہم مبتلا نہیں ہیں، ان کو سوچ کر اللہ کا شکر ادا کریں. کوئی حادثہ بھی پیش آ جائے تو بزرگوں نے تو یہی تعلیم دی ہے کہ یہ بھی سوچو، یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ چاہتے تو اس سے بڑے حادثہ پیش آ سکتا تھا، بڑی تکلیف سے، اس سے بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. چھوٹی سی مصیبت آئی ہے، اس کو جھیل لیں اللہ کے لیے. وہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ اصطلاحی عالم نہیں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے تعلق کا، اپنی نسبت اور اپنی محبت کا ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا. رات کو ان کا معمول تھا الحمدللہ الحمدللہ، ایک دفعہ ایسے ہی کر رہے تھے تو ان کے نواسے نے ان سے کہا بندانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. فرمایا بیٹا میں دن بھر جو میں نے اللہ کی نعمتیں استعمال کی، جو نعمتیں جن سے میں نے فائدے اٹھائے، ان کا خیال کر کے میں الحمدللہ الحمدللہ کر رہا ہوں. یہ حضرت کا معمول تھا، تھوڑی دیر یہ الحمدللہ، یہ بھی نعمت ملی، فلاں نعمت سے فائدہ اٹھایا الحمدللہ، یہ نعمت حاصل ہوئی الحمدللہ. ہمارے حضرت نے فرمایا قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، قلندر جو بات کہتا ہے دیکھ کے کہتا ہے. ایک دفعہ یہ فرمایا کہ ایک بات تجربے کی بتاتا ہوں کہ اگر کسی نعمت کو دیکھ کر یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ اگرچہ کہ کھانے کے دوران کے الفاظ ہیں، یہ کھانے کے دوران یہ ان الفاظ میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، مسنون ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں اور نہ پڑھیں، کہیں اور بھی پڑھ سکتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جس نعمت کو دیکھ کر یہ الفاظ کہہ لیے جائیں وہ نعمت پھر چھینی نہیں جاتی، وہ نعمت باقی رہتی ہے. بس جو نعمت دیکھی الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر، بس اس کی ہم عادت ڈالیں، رٹ لگائیں. یہ قرآن کا جملہ ہی ہے، پہلا ہی جملہ ہی ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بس اس کی ہم عادت ڈالیں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے، بس اسی پہ کام بن جائے. اسی لیے فرمایا صحابہ کی جو صفت بیان کی گئی اس میں بھی یہی ہے، صفات جو احادیث میں آتی ہیں ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ الحمد و شاکرین لنعمتی، اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کے کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا الحمدللہ، بس اس کی رٹ لگائیں. اور عمل کے لیے تقویٰ کو اختیار کیا جائے، گناہ سے بچا جائے. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کیا پتا اللہ اسی پر پہلے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ تو کریں. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن لوگوں کو سنت پر عمل کرنے سے اس لیے رکاوٹ پیش آتی ہے کہ معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے، تو فرمایا جن سنتوں پر عمل کرنے سے معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا ان پر عمل شروع کر دو. مثلا بیت الخلاء سنت کے مطابق جانے سے آپ کو کوئی معاشرہ نہیں روکتا، بیت الخلاء سے سنت کے مطابق باہر نکلنا، سنت کے مطابق بیت الخلاء کے اندر بیٹھ کر استنجا کرنا، پھر سنت کے مطابق باہر نکلنا، اس سے کوئی معاشرہ آپ کو نہیں روک رہا. گھر سے سنت کے مطابق باہر نکلنا، گھر سے سنت کے مطابق گھر کے اندر داخل ہونا، اور بھی بہت سی ایسی سنتیں ہیں جن پر چلنے سے معاشرہ رکاوٹ نہیں بنتا. پہلے ان پر عمل شروع کر دیں، ان پر عمل کرنے سے ایسی نورانیت پیدا ہوگی، ایسی اللہ ہمت عطا فرمائیں گے کہ جن سنتوں پر عمل کرنے میں معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے ان پر بھی عمل نصیب ہو جائے گا. تو پہلے ہم زبانی شکر ادا کریں، اس پر تو آ جائیں، زبانی تو ہم کر سکتے ہیں، اس میں کیا رکاوٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی عمل شکر عملی بھی نصیب فرما دیں گے اس کی برکت سے. تو پہلے ہم اس پر آئیں، اس کی عادت ڈالیں، الحمدللہ الحمدللہ نعمتوں کو دیکھ کر. اللہ اس کی برکت سے عملی شکر یعنی تقوی کی نعمت بھی عطا فرمائیں گے, وہ اسی کی برکت سے حاصل ہوگی. پہلے ہم اس کی عادت ڈالیں. لہذا مسنون دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے. مناجات مقبول کی ایک منزل یہ ضرور پڑھی جائے. پہلے اس کی عادت ڈال لی جائے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آہستہ آہستہ عمل بھی نصیب فرما دیں گے. یہ ہے اس آیت میں مقصود اعملوا علی داود شکرا, جو میں نے شروع میں پڑھی کہ اے داود علیہ السلام کی اولاد, شکر کی ادائیگی کے لیے عمل بھی کرو, عمل کرو. اور عمل سے مراد تقوی ہے, اللہ کی فرما برداری سے بچنا, اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرنا, نافرمانی سے بچنا. ناراضگی دو ہی باتوں سے ہوتی ہے, جن باتوں سے منع کیا جائے وہ کی جائیں, اور جن باتوں کا حکم دیا جائے وہ نہ کی جائیں. ناراضگی اس سے پیدا ہوتی ہے, بڑے اس وجہ سے ناراض ہوتے. دنیا میں بھی بڑے اس لیے ہی ناراض ہوتے ہیں کہ جو کام کرنے کا حکم دیا جائے, کرنے کو کہا جائے وہ نہ کیا جائے, اور جس کام سے روکا گیا ہو اس کو کیا جائے. اس سے بڑے ناراض ہوتے ہیں, اور سب سے بڑا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہ بھی اسی سے ناراض ہوتے ہیں. جن باتوں کا کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہ کی جائیں, جو باتیں جن باتوں سے روکا گیا ہے وہ کی جائیں, اس سے ناراضگی ہوتی ہے. اس سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ بس شکر کی ادائیگی کی جائے, اور نعمت کے اپنے آپ کو قابل نہ سمجھا جائے, نا اہل سمجھتے ہوئے شکر ادا کیا جائے. یہ ہے شکر کی حقیقت کہ میں اس نعمت کا اہل نہیں ہوں, اور یہ بھی سوچا جائے کہ یہ نعمت اللہ کے فضل سے میرے پاس قائم ہے. جب چاہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے چھین کر کسی اور کو دے دیں, اور جب چاہیں مجھ سے چھین لیں. اللہ کے اختیار میں ہے, یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ نعمت میرے اختیار میں ہو. تو اپنے آپ کو اہل نہ سمجھا جائے, یہ بھی سمجھا جائے کہ میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے اس نعمت کو چھین لیں گے, اگر میری ذرا بھی ناشکری ہوئی تو اس سے بس یہ ڈر لگا رہے. ہمیں ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے, مانگنے والا محروم نہیں رہتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.